مورخہ 20 اپریل سن 2006، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام شب جمعہ مرکز چار سدہ میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے السلام علیکم، بے شک انسان نقصان میں ہے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، بڈلوی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.
الطيب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة، ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبي، جعلت أكرمكم أتقاكم، ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان، اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، أين المتقون؟ بھائی آپ لوگ شک نہیں کرو گے تو بیان کیسے ہوگا؟ اب آپ لوگوں نے بھی بولا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کے ساتھ، وہ علم جو ہر قسم کی خطا سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ علم جس نے اس نے کہیں سے سیکھا نہیں، اس کو کسی نے سکھایا نہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ علم جو نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بڑھنا بھی اس کی شان کے خلاف ہے. کہ بڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑا تھا، اب زیادہ ہو گیا. میرے پاس 10 سے 20 ہو گئے، تو 20 ہونے کا مطلب ہے پہلے میرے پاس تھوڑے تھے، اب زیادہ ہو گئے. تو کوئی یہ کہے کہ اللہ کا علم زیادہ ہو گیا، یہ بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے، یہ بھی جو ادبی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اللہ کا علم اس کی ذات کی ذاتی صفت ہے، علیم اس کی صفت ہے، علم اس کی صفت ہے. وہ جاننے کے لیے کسی بتانے والے کا محتاج نہیں، وہ جاننے کے لیے کسی سکھانے والے کا محتاج نہیں ہے. اس کا علم دعوے کے ساتھ اترتا ہے، انہ لقول فصل، یہ فصل کن ہے، وما ہوا بالہزل، یہ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں بدلتا، لا مبدل لکلمات، کوئی بدل بھی نہیں اس کو سکتا. وَأَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا بول پورا ہو گیا، پورا چل گیا، سچائی میں بھی، عدل و انصاف میں بھی، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے اس علم سے اس جہان کو بنایا، اسی علم سے انسان کو بنایا، اسی علم سے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی کامیابی ناکامی عزت اور ذلت کے معیار بنائے، اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم بنایا، اس علم کے ساتھ اللہ نے گمراہی کا راستہ بتایا، اس علم کے ساتھ انسانوں کو چین والی زندگی گزارنے کا پتہ بتایا، اسی علم کے ساتھ اللہ نے انسانوں کو ہلاک ہونے والی زندگی کا پتہ بتایا. میرا آج کا علم اللہ کی عطا ہے، وما اوتیتم، جو تمہیں ملا وہ ملا کہاں سے ہے؟ وہ اللہ نے دیا ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، تمہیں کہاں پتا تھا؟ تمہیں تمہارے اللہ نے بتایا. وعلمک ما لم تکن تعلم، تمہیں تو خبر بھی نہیں تھی، تمہارے اللہ نے تمہیں بتایا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ تو ہے جو سکھاتا ہے. خلق الانسان علمہ البیان، بولنا بھی سکھایا، علم بھی عطا فرمایا، لیکن جو مجھے اور آپ کو ملا ہے وہ ہے کتنا؟ الا قلیلا، تھوڑا سا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہ بہت تھوڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے، جیسے اللہ اپنی ذات میں صفات میں لا محدود ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، جیسے وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر چیز جس میں یہ چار باتیں ہیں، جو اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اس کا یہ دعویٰ سچا ہے. وهو بكل شيء علیم، میں ہر چیز کو جانتا ہوں. جو آج پیدا ہوا وہ سو سال کے بعد، ہزار سال کے بعد مر گیا، دس ہزار سال کے بعد مر گیا، وہ پاگل اگر یہ کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، ہمیں سارا پتا ہے. اس کائنات کو ہم تو اس کائنات کو نہیں سمجھ سکتے، موت کے بعد کی زندگی کو کیا سمجھیں گے؟ کہ انسان کی زندگی محدود ہے، مختصر ہے. کامل علم کا دعویٰ کرنے والے میں چار باتیں ہونی چاہیے. وہ اول ہو، اس سے پہلے کچھ نہ ہو، وہ آخر ہو، اس کے بعد کچھ نہ ہو، وہ اتنا بلند ہو کہ کوئی اس سے اوپر نہ جا سکے، وہ اتنا اندر میں دیکھ سکے کہ کوئی اس سے چھپ نہ سکے، جو باطن ہو ایسا کہ کوئی اس سے چھپ نہ سکے، جو بلند ہو ایسا کہ کوئی اس کے اوپر نہ جا سکے، وہ اول ہو ایسا کہ اس کے پہلے کچھ نہ ہو، وہ آخر ہو ایسا کہ اس کے بعد کچھ نہ ہو. جو یہ چار صفات کا مالک ہوگا وہ اگر یہ کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں. یہی اللہ آگے کہہ رہا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ہاں یا اللہ، بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں کہوں میں جانتا ہوں سب کچھ، آپ کہیں اس سے بڑا دیوانگی کا بول کوئی نہیں. اللہ نے اپنے علم کامل کے ساتھ انسانوں کو دنیا کا مقصد سمجھایا، دنیا میں آنے کا طریقہ بتایا، بھیجنے والا بھی اللہ، راستہ بتانے والا بھی اللہ. اس نے کامیابی ناکامی کا ایک معیار قائم کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختصر کلمات میں اس کو سمجھا دیا ہے. سارا قرآن اٹھا کے دیکھنے کا موقع نہ ہو، تین آیات یاد کر لو، تین آیات کا مضمون یاد کر لو. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو کامیاب ہونے کے لیے چار باتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام ہے کہ چار چالیس کے عدد کو کوئی دخل ہے اس کائنات میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں چار اتاری، اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار عناصر سے پیدا کیا، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو چار کونوں کے ساتھ جوڑ دیا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، چار کونوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو باندھ دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزیں انسان کی تکلیف میں ڈال دی، مٹی ڈال دی، آگ ڈال دی، پانی ڈال دیا، ہوا کو ڈال دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے امت کو چار بڑے مذاہب میں تقسیم کر دیا. ساری کی ساری امت کا بہت بڑا حصہ وہ چار صفحہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے ساتھ خود بخود اللہ کا غیبی نظام جڑ گیا ہے. تو میرے مالک الملک اللہ تعالیٰ نے میری، آپ کی، ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے چار باتوں کو شرط قرار دیا ہے. اس کے بغیر کوئی کامیاب،
اس کے بغیر کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا. والعصر
کل, دیکھو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے, اللہ قسم کھاتا.
والعصر کا مجھے زمانے کی قسم, اللہ تعالیٰ یوں کہتا ومن اصدق من اللہ قیلا, مجھ سے سچا کوئی نہیں.
اس کے بعد اللہ کہتا ہے والعصر,
مجھے قسم. قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کہ جہاں شک ہوتا ہے وہاں قسم ہوتی ہے.
جب کسی کو شک ہوتا ہے ہم کہتے تم قسم دو.
تو اللہ کی بات تو سچی ہے, لیکن ہم جو شک میں ہیں, ہمارے دلوں میں شک ہے, ہمارے دل دماغ میں شکوک کے پردے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا شک اٹھانے کے لیے کہا والعصر,
میرے بندوں مجھے زمانے کی قسم ہے. زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کہ زمانہ گواہ ہے. زمانے نے آنکھوں سے دیکھا ہے قوموں کا عروج و زوال, زمانے نے آنکھوں سے دیکھا ہے انسانوں کی ہلاکت اور کامیابی, اور افراد اور قومیں کس طرح برباد ہو گئیں, کس طرح آباد ہو گئیں. یہ زمانہ آنکھوں سے دیکھ کر دیکھنے والا ہے شروع دن سے لے کر آج تک. والا عصر,
مجھے زمانے سے قسم.
ان الانسان لفی خسر,
الاسلام الانسان,
ساری دنیا کے انسان ناکامی میں ہیں.
یہ جو فی کا لفظ ہے, فی
فی, یہ یہاں ایک بڑا طاقتور مطلب دے رہا ہے.
میں ابھی جبوتی گیا تھا
تو ہم اجتماع پہ جا رہے تھے سمندر کے راستے,
تو ایک کشتی ہمارے ساتھیوں کو ڈوب گئی,
تو مجھے یہ فی کا لفظ پہلی دفعہ پوری طاقت سے سمجھ میں آیا.
پہلے مجھے یہ لفظ اتنا سمجھ میں نہیں آیا تھا
جتنا اس حادثہ سے یہ لفظ مجھے سمجھ میں آیا.
وہ کوئی 125 آدمی اس میں شہید ہو گئے, سارے پرانے ساتھی اس میں تھے. وہ ایک کشتی گئی, پھر دوسری گئی, پھر تیسری ہماری گئی, تین کشتیاں پار نکل گئیں, چوتھی الٹ گئی. اس میں سارے مسجدوں کے کام کرنے والے اور مرکز کے کام کرنے والے اور بہت سے پرانے دوست تھے, تو ان میں سے بہت سے اللہ کے ہاں پہنچ گئے. تو وہ کشتی بالکل ان کے اوپر سے الٹ گئی, پھر وہ ان کو لے کے نیچے چلی گئی, پھر ان بڑی مشکل سے ان کو نیچے سے ان کی لاشوں کو نکالا گیا. تو یہ جو مجھے کئی دفعہ پتا چلا کہ اللہ نے کتنی عظیم مثال دے کر ہمیں بات سمجھائی.
ان الانسان لفی خسر,
فی,
یا مجھے یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے
ناکامی کو ایک سمندر بنا دیا,
ناکامی کو ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے,
اور انسانوں کو کشتی کے مسافر سے تشبیہ دی ہے,
اور پھر یوں دو قسمیں اٹھائی ہیں, دو, والا عصر,
مجھے زمانے کی قسم,
اور پھر اس کے بعد انا اور فی کے اوپر لام ہے. جب انا اور لام کٹھے ہو جائیں تو وہ بھی قسم بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دو قسمیں اٹھا کے کہہ رہے, زمانے کی قسم اور پھر مجھے قسم ہے تمہارے سامنے. تمہارا رب قسم اٹھاتا ہے, سارے انسان ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے, کشتی الٹ گئی.
بڑا خوبصورت, جب ہمیں خبر ملی کہ کشتی ڈوب گئی, تو میں چونکہ ہم اس کشتی کے ساتھ سے نکلے تھے, ایک ہی ساحل پر بندرگاہ پر ہم بھی تھے, وہ بھی تھے, تو ہم پہلے نکلے, وہ بعد میں نکلے.
وہ بھری ہوئی تھی, وہ ہمیں ایسے ہاتھ ہلا کے دیکھ رہے تھے.
جب ہم وہاں پہنچے اگلا شہر تو پتا چلا, تو پہلا سوال میں نے یہ کیا, کوئی بچا؟ کوئی بچا؟ جب بس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو تو عام طور پر یہ سوال نہیں آتا, کوئی بچا, کیونکہ بچنے کی امید کافی ہے. وہ سمندر میں امید کوئی نہیں ہوتی,
کئی سو فٹ گہرا,
اوپر سے موجیں, اس دن سمندر میں چھوٹا طوفان تھا, ایسے موجیں بفر بفر کے آ رہی ہیں. تو پہلا سوال میں نے کیا, کوئی بچا؟
انہوں نے کہا یہ ابھی کوئی تصدیق نہیں,
ابھی کوئی پتا نہیں چلا.
پھر نماز پڑھ کے فوراً میں واپس چلا گیا,
واپس جبوتی 180 کلومیٹر کا میں واپس چلا گیا.
تو وہاں جا کے پتا چلا کہ
100-125 آدمی اللہ کے ہاں پہنچ گئے.
تو ایک دم یہ اللہ کی بات آ رہی, ان الانسان لفی خسر,
اے چار سدے والو مجھے اس زمانے کی قسم. تمہارا رب دوبارہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے, ساری دنیا ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئی, یہ لفظ اس طرح آیا ہے کہ یوں لگا کوئی بھی نہیں بچا، سارے گئے. اور ساری دنیا کی دوڑ کیوں ہے؟ میں کامیاب ہو جاؤں. ساری دنیا کیوں بھاگ رہی؟ کامیابی کے لیے بھاگ رہے ہیں. ناکام کون ہونا چاہتا ہے؟ تو پھر ایک دم وہی سوال ہوا، کوئی بچا؟ ان الانسان لفی خسر، سارے ناکامی میں ڈوب گئے، سارا ہند و سندھ ڈوب گیا. یا اللہ، کوئی بچا؟ کوئی بچ گیا ہے کہ سال گئے؟ کہیں نہیں، کچھ بچ گئے، کچھ بچ گئے، چار کام کرنے والے بچ گئے، چار کام کرنے والے بچ گئے، باقی سب گئے، باقی سب گئے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے بچ گئے. ایمان کی شرط سناتے ہی، ایمان کی شرط سناتے ہی ساری دنیا کا کافر وہ ناکامی میں گم ہو گیا. اب ان کے خوبصورت ملک، ان کے جہاز، ان کی گاڑیاں، ان کی دولت، ان کے ظلم و ستم، ان کے دنیا پہ حکمرانی، اس میں سے کوئی چیز بھی قابل اب رشک نہیں ہے کہ اللہ کی خبر ہے یہ ناکام ہو گئے، یہ ناکامی میں ڈوب گئے. لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان والے باہر آ گئے، ایمان والے نکل آئے. وہ غوطے کھاتے ہوئے باہر آ گئے. کشتی الٹی تھی. اچھا، کچھ لوگ ایسے تھے جب کشتی نا، اس کے نیچے وہ تھا سیمنٹ اور سریا، جب ایسے اس طرح ہوئی تو سیدھا سیمنٹ ان کے سروں پر آ کر گرا، سریا ان کے سروں پر آ کر گرا. تو وہ ان میں بڑے تیراک تھے، سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ تقریباً 95% تیراک ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو تیرنا نہیں جانتے. تو ان میں کوئی ایسا ہوگا جو تیرنا نہیں جانتا ہوگا. جب ان کے اوپر جو سیمنٹ آیا اور سری آیا، اس نے ان کو ہلنے ہی نہیں دیا. دھڑم لے کر ان سینکڑوں من وہ سریا سیمنٹ ان کو لیتا ہوا نیچے چلا گیا. کچھ تھے جو واتے کھاتے، وہ ادھر سے نکلے، کوئی ادھر سے نکلے، کوئی ادھر سے نکلے، کوئی بچ گئے. ہاں ہاں، ایمان الا الذین آمنوا، ایمان والے ڈوبنے سے تو بچ گئے، ڈوبنے سے بچ گئے. پہلی شرط نے سارے کافروں کو ہلاکت میں ڈال دیا. دوسری شرط کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے. تیسری شرط کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی. چوتھی شرط کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، پھر جو صبر کا دامن مضبوطی سے تھام کے چلتے رہے، جنہوں نے صبر کی دعوت دی. یہ صبر تینوں چیزوں کے ساتھ لگ رہا ہے. ایمان صبر کو چاہتا ہے، عمل صالح صبر کو چاہتا ہے، دعوت اللہ تبلیغ حکام صبر کو چاہتا ہے. صبر بذات خود اپنی ذات میں مطلوب عمل ہے. دین کی کوئی صفت صبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. میں نے ایک دفعہ قرآن دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دین کی کوئی صفت بھی صبر کے بغیر مکمل نہیں ہے. اسی کو لو، اب اللہ تعالیٰ کامیاب انسانوں کی بتا رہا ہے. کامیاب کون ہوں گے؟ چار کام والے. ان چار میں چوتھا صبر بھی ہے. کامیاب ہوں گے چار کام والے، چار کا چوتھا صبر بھی ہے. اگر اس مجمع نے صبر سیکھا ہوتا تو آدھا گھنٹہ ضائع نہ ہوتا. صبر نہیں آتا. تو بھائیو، ان چار چیزوں کے بغیر کوئی جو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ مدار نجات ہیں، یہ مدار نجات. ایمان اس پر کامیابی کا دار و مدار ہے، عمل نیک اس پر نجات کا دار و مدار ہے، تبلیغ اس پر نجات کا دار و مدار ہے، صبر اس پر نجات کا دار و مدار ہے. یہ چار کام ایسی بنیادیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بنیاد بھی نکل گئی تو سارے دین کی عمارت ہل جائے گی اور کامیابی سے ناکامی کی طرف نیچے آنا شروع ہو جائے گا انسان. ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کی اہمیت نہ ہو. تبلیغ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یہ بتانا علماء کا کام ہے، لیکن یہ چار فرائض کے درمیان اللہ تعالیٰ دعوت کو لے گا. ایمان فرض، عمل صالح فرض، صبر فرض، بیچ میں دعوت اللہ، بیچ میں دعوت اللہ، اس کا کیا درجہ ہے فقہ کے لحاظ سے وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے فرائض سے کم نہیں ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے، جب فرائض لاتا ہے انہیں کو لاتا ہے، جب واجبات لاتا ہے انہیں کو لاتا ہے، جب محرمات لاتا ہے انہیں کو لاتا ہے. تو دو چیزیں، ایک اللہ نے مشورے کو فرائض کے بیچ میں ذکر، حالانکہ مشورہ تو سنت ہے، مشورے کے بارے میں تو فرض کا کوئی بھی قائل کوئی نہیں، لیکن مشورے کو اللہ فرض میں لے کر آیا ہے. والذین استجابوا لربہم، ایمان، واقاموا الصلاۃ، نماز، وامرہم شورا بینہم، مشورہ، ومما رزقناہم ینفقون، زکات، ایمان فرض، نماز فرض، زکات فرض، وامرہم شورا بینہم، زکات اور نماز کے درمیان اللہ تعالیٰ مشورے کو لے کر آیا. تو مشورہ فرض نہیں ہے، لیکن مشورہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے فرض کے درجے کے برابر ہے، کہ اگر مشورہ چھوٹ گیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. عبد الملک ابن مروان کہا کرتا تھا، میں بغیر مشورے کے صحیح کام کروں یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں مشورہ کر کے غلط کام کر جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بغیر مشورے کے صحیح کام کرنے سے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، میرے نبی نے فرمایا، اذا كان امراؤكم سمحاءكم، جب تمہارے مالدار سخی ہوں گے، اذا كان اغنیاؤكم سمحاءكم، جب تمہارے مالدار سخی ہوں گے، وامراؤكم خياركم، اور تمہارے حکمران تم میں سے سب سے بہترین لوگ ہوں گے، وَأَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تمہارے کام مشورے سے ہوں گے، فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن بَطْنِهَا، پھر زندگی موت سے بہتر ہے. وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، اور جب تمہارے حکمران بدترین انسان ہوں گے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور تمہارے مالدار بخیل ہوں گے، پیسہ خرچ کر کے راضی نہیں ہوں گے. ایک ہوتا ہے بخیل، جو فرش نہیں کرتا، جوڑتا رہتا ہے، جمع کرتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اوروں پہ نہیں کرتا. ایک بخیل کا دادا ہے، بخیل کا بابا وہ ہے شحیح. شحیح کون ہوتا ہے؟ جو صرف گنتا ہے، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 5 لاکھ، جو بدبخت گن 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 کے مر جاتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ کسی اور پر خرچ کرتا ہے، یہ اس سے بھی بدترین انسان ہے. اور میرے اللہ نے کہا ہے، سنو غور سے، سنو غور سے، میرے اللہ نے کہا ہے، مجھے میری عزت کی قسم، شوم، شوم تو سمجھتے نا پشتو میں، شوم، ہماری سرائیکی میں بھی شوم کہتے ہیں بخیل کو. میرے رب نے کہا، مجھے میری عزت کی قسم، شوم مرد ہو یا عورت، جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ جہاں مرضی جائے، جتنی مرضی بندگی کرے، جتنا مرضی نیک کام کرے، جنت میں آ جائے گا اگر کبیرہ گناہ نہ کیے، جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا، وہ سخیوں کی جگہ ہے بس، اس میں شوم آدمی کا کوئی دخل نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا، اذا كان امراؤكم شراركم، جب تمہارے حکمران وہ بدترین انسان ہوں گے، واغنیاؤكم بخلاءكم، تمہارے مالدار بخیل ہوں گے، وامركم الى نسائكم، اور تمہارے فیصلے عورتیں کریں گی، فظاہر الارض خیر من بطنها، فبطن الارض خیر من ظهرها، پھر موت زندگی سے بہتر ہو جائے گی. تو میں ایک مثال دے رہا، اللہ نے مشورے کو فرائض کے بیچ میں ذکر کیا، اللہ نے دعوت اللہ کو فرائض کے بیچ میں ذکر کیا. صبر بھی فرض ہے، ایمان بھی فرض ہے، عمل صالح بھی فرض ہے، بیچ میں وتواصوا بالحق. تو اس کو فقہا بتائیں گے اس کا کیا درجہ ہے، پر یہ اپنی اہمیت میں فرض سے کم نہیں ہے. جب 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 دعوت مٹتی ہے دین مٹ جاتا ہے، جب دعوت زندہ ہوتی ہے اسی وقت دین زندہ ہوتا ہے. یہی میرے اللہ کی سنت ہے. 125,000 نبیوں میں اللہ نے دین کو حکمرانوں سے کبھی زندہ نہیں کیا, اللہ نے دین کو بادشاہوں کے ذریعے سے کبھی زندہ نہیں کیا. زندہ دین کی مدد ہوئی بادشاہوں سے, زندہ دین کی معاونت تو کی بادشاہوں نے, لیکن مردہ دین کبھی کوئی بادشاہ زندہ نہیں کر سکا. دین کی زندگانی دعوت ہی سے ہوئی ہے, اور دعوت غریب مسکینوں سے اللہ نے کام لیا ہے, مالداروں سے بھی لیا, نمک آٹے میں نمک, فقراء سے لیا بہت بڑی تعداد میں, مالداروں سے لیا بہت تھوڑی تعداد میں. کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کا دین پیسے کا محتاج ہے, کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے حکومت نہیں ہوگی تو پھر دین کیسے آئے گا, حکومت نہیں ہوگی تو پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا رسول سب سے بڑا فقیر بنا کے بھیجا, سب سے بڑا نبی سب سے بڑا فقیر, یہی مہینہ ان کی آمد کا ہے. اور کیسے پیدا ہوئے؟ ولد یتیمن, یتیم پیدا ہوئے. کیسے زندگی گزاری؟ عاش فقیرن, فقیر بن کے زندگی گزاری. کیسے موت آئی؟ مات مسکینا, مسکنت کی موت آ گئی. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ چار باتوں کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو, چار باتوں کے بغیر تم اللہ کے دربار میں اعلیٰ مقام نہیں لے سکتے ہو. پہلی بات ایمان ہے, پہلی بات ایمان ہے. ایمان ایک کیفیت ہے, اندر کا ایک جذبہ ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ کیسے پتا چلے گا یہ ایمان والا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا, اذا دخل النور انفتح الصدر واتسع, جب ایمان کا نور دل میں اترتا ہے تو سینہ کھلتا ہے. کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ نشانی کیا ہے؟ ہم سارے تو ایمان والے بیٹھے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا, التجافی عن دار الغرور, پہلی نشانی دنیا سے دل بیزار ہو جائے گا, دنیا کا شوق ختم ہو جائے گا. دوسری نشانی, والانابت الى دار الخلود, اسے جنت کا شوق لگ جائے گا. تیسری نشانی, والاستعداد للموت قبل النزول, اس کو موت سے پہلے موت کا فکر سوار ہو جائے گا. ایمان تو اندر کی چیز ہے, ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ یہ ان صفات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان کا پہلا زینہ, یا اللہ میں تجھے مان گیا, بے دلیل مان گیا. لاجک کمزور راستہ ہے. امام رازی ساری زندگی لاجک سے کھیلتے رہے. امام رازی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, یہی قریب افغانستان حرات میں بہت بڑا ان کا درس و تدریس کا سلسلہ تھا. تو جب وہ درس دیا کرتے تھے تو شاہان وقت بھی آ کر ایسے نوکروں کی طرح آگے بیٹھا کرتے تھے, اور ان کے 500 غلام دائیں بائیں ایسے تلواریں لے کر کھڑے ہوتے تھے, اور ان کا درس چلتا تھا. اللہ نے دنیا میں بھی بہت دیا اور دین بھی ایسا دیا کہ 700 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہر مدرسے میں تفسیر کبیر موجود ہے, اور ہر علمی ذوق رکھنے والا اس سے ضرور نفع اٹھاتا ہے. تو ساری زندگی وہ منطق سے کھیلتے رہے, دلائل سے کھیلتے رہے, اور دلائل سے دنیا کو مات کیا. اور امام وقت موت کا وقت ہے. شیطان آتا ہے, کہتا ہے اللہ ہے تو ہے, تو دلیل دو. تو امام راضی نے دلیل دی. یہ ہمارے بچے کیا منطق پڑھائیں گے کہ ہم منطق سے باطل کا مقابلہ کریں گے؟ یہ تو ایسی فرسودہ خیال ہے. اب دنیا میں وہ ہستی جس کے علم سے آج بھی ہم مستغنی نہیں ہیں, اور ساری زندگی انہوں نے, وہ دور تھا جب منطق سے توڑا جاتا تھا, کہ حملہ منطق سے تھا. اب تو جنہوں نے یہ علم بنایا تھا وہ بھی نہیں جانتے منطق کیا ہے. تو انہوں نے دلیل دی, شیطان نے توڑ دی, دوسری دلیل دی وہ توڑ دی, تیسری دی وہ توڑ دی, چوتھی دی وہ توڑ دی, 100 دلیلیں دی, اس نے 100 کی 100 توڑ دی. ماتھے پہ پسینہ آ گیا. ہاں شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے تو ان پہ اللہ نے کھولا, وضو کر رہے تھے, کہے امام وقت کا ایمان خطرے میں پڑ گیا. اللہ نے ایسے نہیں کہا یؤمنون بالغیب, دلائل کا راستہ کچا راستہ ہے, وجدان کا راستہ پکا راستہ ہے. تو انہوں نے پانی لیا تھا ایسے چلو میں مسح کرنے کے لیے, یوں پانی لیا مسح کرنے کے لیے, تو بے ساختہ کہا کیوں نہیں کہتا میں نے بے دلیل مانا, کیوں نہیں کہتا میں نے بے دلیل مانا, پانی ایسے پھینکا کیوں نہیں کہتا میں نے بے دلیل مانا. ایک دم امام راضی کی زبان سے نکلا اخفا, دفع ہو جا, میں نے اللہ کو بے دلیل مانا. یہ دلائل کے راستے, آج تو ویسے مندے کاتی کوئی نہیں کسی کو, یہ تو بو علی سینا ہوتے تو ان کو بھی پڑھا دیتے یہ, اور وہ ارسطو اور ہوتا وہ سقراط بقراط تو ان کو بھی یہ منطق پڑھا دیتے, لیکن شیطان سے بڑا منطقی کون ہوگا, اس نے ساری دلیلیں توڑ دی. کہا اب بتاؤ اللہ ہے, لاؤ دلیل لاؤ. کہ دفع ہو جا, میرا اللہ ہے. ایک بدو سے کسی نے پوچھا اللہ ہے, کہا ہے, کہا کیا دلیل ہے, انہوں نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر, یہ جو تم مینگنی دیکھتے ہو تو یہ کہاں سے آئی ہے, کوئی اونٹ گزرا ہے, کہاں گزرا ہے, والاثر یدل علی المسیر, اور جب تم قدم کا نشان دیکھتے ہو تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرنے والا گزرا ہے. ہاں اچھا, البحر تدل علی البعیر والاثر یدل علی المسیر, ایک مینگنی بتایا کہ اونٹ گزرا, قدم نے بتایا کہ انسان گزرا. افلا ارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج وبحر ذات امواج افلا يدل على الواحد القهار, ارے پاگل دیوانے, یہ زمین کا بچھا ہوا فرش اور یہ اٹھی ہوئی آسمان کی چھت اور یہ موجیں مارتا ہوا سمندر, کیا یہ نہیں بتا رہا کہ میرا بھی کوئی خالق ہے؟ یہ راستہ ہے ایمان کا, یہ راستہ ہے ایمان بالغیب. ہم نے اللہ کو مانا, وہ ہے اپنی ساری اپنی صفات کے ساتھ, وہ ہے اپنی ذات کے ساتھ, وہ اپنی ذات میں قائم بذات ہی ہے, زندہ ہے بغیر اسباب زندگی کے, قائم ہے بغیر اسباب قیام کے, بنایا ہے بغیر میٹیریل کے, سب کچھ کرتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, سب کو دیتا ہے, اسے کہیں سے لانا نہیں پڑتا, سب کو کھلاتا ہے, اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی, سب کو سلاتا ہے, اپنی ذات میں نیند سے پاک ہے, سب کو وہ موت دیتا ہے, خود اپنی ذات میں وہ موت سے پاک ہے, سب کو شکلیں بھی اپنی ذات میں شکل سے پاک ہے, سب کو جگہ میں بٹھایا خود ہو کر جگہ سے پاک ہے, وقت زمانے کی قید میں ڈالا خود زمان اور وقت کی قید سے پاک ہے, اور سب کو رنگ و بو میں اللہ تعالیٰ نے لپیٹا, خود ہر قسم کی کیفیت سے وہ پاک ہے. ایک بدو نے کہا اللہم لا تراہ العیون یا من لا تراہ العیون, اللہ کے نبی بھی پاس بیٹھے ہوئے, اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی, ولا تخالطہ الظنون جس کو خیال کی دنیا میں لائیں تو خیال بھی تھک جاتا ہے, تصور نہیں کر سکتا, ولا یصفہ الواصفون جس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے, ولا تغیر الحوادث جو زمانے کے حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے, ولا یخش الدوائر جو دنیا کے انقلاب سے ڈرتا نہیں, یعلم عدد قطر الامطار جو بارش کے قطروں کی تعداد جانے, وعدد ورق الاشجار اور درختوں کے پتوں کی تعداد جانے, وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار دن اور رات جہاں جاتے ہیں ان سب کی تعداد کو جانے, لا تواری منہ سماء سماء اور وہ ذات جس سے آسمان کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا جس سے زمین کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما سے پار ہی جس سے سمندر کی گہرائیاں کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ولا جبل ما فی وار ہی جس سے پہاڑوں کے غار اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ یہ اس نے اللہ کی تعریف کی۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی دلی کا لے آ۔ وہ لے کے آئے، آپ نے کہا ادھر آؤ، آ گیا۔ کہ یہ تیرا تحفہ؟ کہا جی بڑی بڑی مہربانی۔ آپ نے فرمایا تجھے پتا میں نے کیوں دیا ہے؟ کہا رشتہ داری کی وجہ سے۔ کہا نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، جو تم نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تمہیں دیا ہے۔ اللہ پر ایمان، مجھے اکیلا کافی ہے، زندگی اور موت، عزت اور ذلت، کامیابی ناکامی اسی کے ہاتھ میں، سب کچھ میں اسی کو سامنے رکھ کر چلوں گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس اللہ کی ذات کا تعارف کروایا نبیوں نے۔ میں اللہ کو نہیں جان سکتا، آپ نہیں جان سکتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں واسطہ بنے ہیں، جو منزل تک پہنچائے اس کا احسان ہوتا ہے۔ نبیوں نے ہمیں منزل کا پتہ بتایا، وہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں اللہ کے بعد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے محسن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اونچا مقام دیا، اس کے باوجود انہوں نے فخر کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور انہوں نے سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پتہ بتایا۔ لوگ کچھ اللہ کو جانتے تھے، غلط جانتے تھے، اللہ ہمارے نبی نے صحیح کر کے بتایا۔ کچھ لوگ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، اللہ کے نبی نے تعارف کروایا۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحیح کر کے بتایا۔ ان کا ہم پر احسان ہے، وہ سارے عالم کے انسانوں کے رہبر بن کر آئے۔ اللہ تک پہنچنا، اس کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان دونوں پر ایمان لا کر اس پر جم جانا، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ پھر فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، موت پر ایمان، قبر کی قبر سے اٹھا جانے پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، وہ سارے اس کے آگے شعبے ہیں۔ بنیاد ہے میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آج کے بعد میری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے، ہماری زندگی سے اپنے طریقے نکل جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاک طریقے زندہ ہو جائیں۔ آج کی زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ یہی مہینہ تھا، اور اس دفعہ میں دبئی میں تھا جب ہم جبوتی سے واپس آئے، پیر کا دن تھا، 12 تاریخ، جب میں ممبر پہ بیان کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے ایک دم یاد ہو آج 12 ربیع الاول بھی ہے اور پیر کا دن بھی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ، اور پھر دیش بھی اللہ کے نبی کا ہے، یہ سارا جزیرۃ العرب ہے، تو میں نے وہاں پھر لوگوں کو بھی متوجہ کیا کہ دیکھو آج دن بھی پیر کا ہے، تاریخ 12 ہے، اور دیش بھی اللہ کے نبی کا ہے، یہ بلاد العرب ہے۔ پچھلے سال میں پاکستان میں تھا تو 2 تاریخیں اکٹھی ہو گئی تھی، 22 اپریل 12 ربیع الاول، ہمارے نبی کی تاریخ پیدائش ہے 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول، اور قول بھی ہیں لیکن جمہور کا قول 12 ہے، 2 کا بھی ہے 8 کا بھی ہے 9 کا بھی ہے 10 کا بھی ہے 12 کا بھی ہے، لیکن جو بڑے محدثین نے جس کو لیا وہ 12 ہی کو لیا ہے۔ تو 22 اپریل اور 12 ربیع الاول پچھلے سال اکٹھے تھے، دن جمعہ کا تھا۔ اس سال میں ہم دبئی میں اترے تو 12 ربیع الاول اور پیر کا دن اکٹھا ہو گیا، 12 ربیع الاول اور پیر کا دن، اور 22 اپریل 571 عیسوی، اور ہندی مہینوں کے لحاظ سے جیٹھ کا جیٹھ، جیٹھ ویساکھ، جیٹھ ہاڑ، ہندی مہینے ویساکھ سے شروع ہوتے ہیں، ویساکھ جو ابھی یہ لگ گیا یا لگنے والا ہے، ہندی مہینے شروع ہونے والے ہیں، تو ویساکھ جیٹھ ہاڑ، تو یکم جیٹھ 668 بکرمی، مہاراجہ بکرما جیت کا جو کیلنڈر تھا اس کیلنڈر کے لحاظ سے 668 تھا، عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 571 تھا، اور عربی کیلنڈر اس وقت تھا کوئی نہیں، تو وہ عام الفیل کہتے ہیں، جس سال ابرہ کا لشکر ہلاک ہوا وہ سال تھا، 6 ماہ گزر چکے تھے، اور صبح کے 4:20 سے جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، 4:20 میں کیسے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ مکرمہ میں صبح صادق 4:20 پر ہوتی ہے اور ادھر صبح صادق کی لکیر نمودار ہوئی اور ادھر 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ایک ہی وقت پر. ادھر سورج نکل رہا تھا زمین کا اور ادھر سورج نکل رہا تھا زمین و آسمان کا. ادھر ہدایت کا سورج نکل رہا تھا اور ادھر مشرق کا سورج نکل رہا تھا, ادھر ہدایت کا سورج نکل رہا تھا. یہ اور ربیع الاول میں اللہ نے پیدا کیا وہ اشہر حرم ذوالقعدہ ذوالحج اور رجب شوال اس میں نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ربیع موسم میں بہار, ربیع کہتے ہیں بہار کی بارش کو, تو ایک بڑی مناسبت ہے آج کے اس مہینے میں پیدائش سے کہ اللہ تعالیٰ گویا اشارہ کر رہا ہے کہ جیسے جیسے بہار کی بارش سے عرب کی زمین سرسبز ہو جاتی ہے ایسے ہی میرا نبی آ رہا ہے جو ساری کائنات کو سرسبز کر دے گا. آسمان کی بارش سے زمین سرسبز ہوتی ہے, اس کی آمد سے دلوں کی زمین سرسبز ہو جائے گی. آسمان کی بارش سے زمین میں سبزہ ہوتا ہے, اس کی آمد سے دلوں کی زندگی میں سبزہ اگے گا. تو اسی مہینے میں آپ تشریف لائے, اس سے لے کر وفات تک ساری زندگی آپ کی موجود و محفوظ ہے. آپ نے 63 سال 4 دن زندگی گزاری ہے عربی مہینوں کے لحاظ سے, 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ نے زندگی گزاری ہے انگریزی مہینوں کے لحاظ سے, اور 13 یا 23 جون تھا جس میں آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں. 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کے ایام بنتے ہیں, 8,156 دن آپ کے نبوت کے بنتے ہیں. نبوت آپ کے شروع سے ہے, ظہور جو ہوا ظہور. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کی پیدائش سے 1,000 سال پہلے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. ابھی نہ زمین ہے نہ آسمان ہے, آدم علیہ السلام تو اس کے بھی 1,000,000,000 سال بعد پیدا ہوئے, 1,000,000,000 سال بعد پیدا ہوئے, لیکن زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 1,000 سال پہلے اللہ نے کہا انک لمن المرسلین. انک کا لفظ سامنے کسی کو سامنے کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے, تو میرا رسول ہے, انک تو میرا رسول ہے, اور ساتھ قرآن کی قسم اٹھا کے بتایا جا رہا ہے تو میرا رسول ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نبوت اور وجود کے لحاظ سے سب سے پہلے, ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی, تو ہم نے کن تو نبی وین آدم بین الروح والجسد, ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. جو دنیا میں ظاہر ہوئے وہ 8,156 دن, اس وقت آپ کی زندگی آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال 6 ماہ اور 10 دن, 40 سال 6 ماہ اور 10 دن. اگر وہی 21 رمضان المبارک اس تاریخ کو میرے ذہن میں میرے دل میں یہی تاریخ زیادہ راج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم کو آسمان کا رمضان میں اتارا, سارا, کوئی کتاب ایسی نہیں جو کسی اور مہینے میں آئی, ساری کتابیں رمضان میں, چھوٹے کتاب سے بھی رمضان میں اتارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال 6 ماہ اور 10 دن جب اقرا آپ کو اللہ نبوت دے چکا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم پوری ایک زندگی لائے ہیں بھائیو, وہ پیدائش سے لے کر وفات تک ساری موجود و محفوظ ہے, اور اس کو ساتھ ملائیں گے تو ایمان کامل ہوگا. اور اس زندگی کو اللہ تعالی نے اس طرح حفاظت فرمایا جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی, ایسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زندگی کی حفاظت فرمائی ہے. آپ کی زندگی کا رات کا دن کا کوئی عمل ایسا نہیں جو چھپا ہوا ہو, جو 14 صدی گزرنے کے بعد ہمیں معلوم نہ ہو, بچپن سے لے کر وفات تک کی ہر چیز ہے. نسب یہ عزت کی چیز ہے لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا نسب بھی آدم علیہ السلام تک محفوظ رکھا, اور محمد بن عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک باپ دادے پردادوں کو اس طرح کتابوں میں محفوظ کر دیا، سینوں میں محفوظ کر دیا کہ آج تک وہ کھلی کتاب کی طرح ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن سہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن دوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعلا بن عوضی بن زیشان بن عوسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رعوف بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، وہ اپناؤ نہ پٹھان بنو نہ پنجابی نہ سندھی بنو نہ مکرانی نہ بلوچی، ان سب کو دفن کر دو دفن کر دو. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں، ہماری اپنی ایک پہچان ہے، یہ ایمان کی پہلی بنیاد ہے. پھر وہ ایمان نظر آتا ہے کس سے؟ عمل صالح سے نظر آتا ہے. کس سے؟ وہ انسان کیا بن جاتا ہے؟ وہ ایک خوبصورت زندگی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلمے کو درخت سے تشبیہ دی. درخت کی جڑ لگتی ہے زمین میں، نکلتا ہے باہر، پھل پھول دیتا ہے اور خوشبو دیتا ہے، سایہ دیتا ہے. ایسی جب کلمے کی جڑ لگتی ہے دل میں، بیج کی جڑ زمین، کلمے کی جڑ دل، جب لا الہ الا اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو محمد رسول اللہ درخت بن کر باہر نکلتا ہے. تو جیسے درخت باہر آتا ہے تو سبزہ بھی، پھل بھی، پھول بھی، کلیاں بھی، خوشبو بھی، سایہ بھی، اور اس کو کاٹو بھی نا تو بھی تمہیں نفع ہی دے گا. اس کو کاٹ دیا، توڑ دیا، جلانا چاہو تو جل گیا تمہارا کھانا پکایا، فرنیچر بنانا چاہو تو تمہارے لیے پلنگ بھی بن گیا، کرسی بھی بن گیا، دروازہ بھی بن گیا، تمہارے لیے وہ خوبصورت ممبر بھی بن گیا، رحل بھی بن گیا، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خوبصورت درخت کی شکل میں باہر آتا ہے. پھر یہ مومن کیا ہوتا ہے؟ اسے پتھر مارو یہ دعا دیتا ہے، اسے قریب آؤ یہ سایہ دیتا ہے، اس سے دور جاؤ یہ خوشبو بھیجتا ہے، اس کو لاٹھی مارو یہ پھل پیش کرتا ہے. اس کا سب کچھ تم سن لو پھر بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر بن جاتا ہے. یہ اوروں سے ٹکراؤ نہیں پیدا کرتا، یہ چپ کر کے اپنا کام کرتا رہتا ہے. درخت کے بڑھنے کا کبھی شور سنائی دیا؟ چپ کر کے آہستہ، جیسے جیسے زمین جگہ دیتی ہے وہ اندر اپنی جڑیں بناتا چلا جاتا ہے. پھر جیسے جیسے اس کو ہوا جگہ دیتی ہے وہ اوپر اپنا وجود قائم کرتا چلا جاتا ہے. یہی مومن کی مثال ہے. وہ اپنا کام کرتا ہے پر کسی سے ٹکراتا نہیں، وہ اپنا کام کرتا ہے پر کسی سے ڈرتا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ اوپر چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے. یہ تبلیغ کا کام بھی ایک درخت کی طرح ہے جو خاموشی سے بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی جلوس نہیں نکلا، کوئی جلسہ نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی تھا نہیں، کوئی ہنگامے نہیں ہے، اور چپ کر کے بڑھتے 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 1972 میں 400 آیا تھا، صبح سے رات تک رہا تھا. یہاں رائےگڑھ میں داخل ہونے کے لیے سفر کیا تھا. ایک بزرگوں کا قافلہ 1971 کی جنگ کے بعد چلا تھا سارے پاکستان میں، وہ پہنچا ہوا تھا مردان. میرے استادوں نے کہا بھائی عبدالحاق صاحب سے اجازت لو تو ہم داخل کر لیں گے. وہ مردان میں تھے، میں مردان پہنچا، رات وہاں گزاری. پھر اگلے دن انہوں نے 400 آنا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ 400 آیا. پھر یہاں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مولانا جمشید صاحب کے ساتھ پشاور گئے, پشاور سے خیبر میل پہ چڑھ کے واپس رہے ہیں. تو میں مجھے 1972 یاد آ رہا تھا کہ وہ شہر کے اندر کوئی مسجد تھی جس میں وہ غالباً مرکزی تھا, تھوڑے سے لوگ آئے ہوئے تھے تھوڑے سے, اور ابھی مرکز بھی فریاد کر رہا ہے کہ تم اتنے کیوں آ گئے ہو, منو من نہ بچانے کی جگہ ہے, کھڑے ہونے والے پریشان, بیٹھنے والے پریشان, بولنے والا مجھ سے بات نہیں ہو رہی آپ لوگوں کی گھٹن دیکھ کر. تو اس طرح خاموشی کے ساتھ بڑھتا ہے ایمان, جب اندر میں آتا ہے تو عمل صالح یوں اوپر آتا ہے, یوں اوپر آتا ہے, پھر اس کے اندر سے دینا ہی دینا ہوتا ہے, وہ لینے والا نہیں بنتا, پھر وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے, انتقام لینے والا نہیں ہوتا, پھر وہ سایہ دینے والا ہوتا ہے, وہ بجلیاں گرانے والا نہیں ہوتا, پھر وہ پتھر کے جواب میں پتھر نہیں مارتا, وہ پتھر کے جواب میں پھول پیش کرتا ہے, وہ لاٹھی کے جواب میں پھل پیش کرتا ہے, وہ کڑواہٹوں کے جواب میں مٹھاس پیش کرتا ہے, ساری کڑواہٹیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے, پتا چکھو کڑوا, ٹہنی چکھو کڑوی, اس کی چھال اتارو کڑوی, اس کی لکڑی کو چکھو کڑوی, اور اس کے پھل کو چکھو میٹھا مزیدار, وہ ساری کڑواہٹیں اپنے اندر بس پی جاتا ہے, پی جاتا ہے, پی جاتا ہے, پی جاتا ہے, اور مٹھاس بن کے پھل تمہیں محبت کا پیش کرتا ہے, سخاوت کا پیش کرتا ہے, درگزر کا پیش کرتا ہے, تقوی کا پیش کرتا ہے, ادب کا پھل پیش کرتا ہے, اور زہد کا پھل پیش کرتا ہے, بڑوں کی عزت کا پھل پیش کرتا ہے, وہ علم کی توقیر و تعظیم کا پھل پیش کرتا ہے, ماں باپ کی خدمت کا پھل پیش کرتا ہے, بیوی کے لیے ایک اچھا ساتھی بن کر ایک خوبصورت زندگی کا پھل پیش کرتا ہے, اچھے باپ کی شکل میں, اچھے خاوند کی شکل میں, اچھے تاجر کی شکل میں, اچھے حکمران کی شکل میں, اچھے قاضی کی شکل میں, اچھے ڈاکٹر کی شکل میں, ایک اچھے سیاستدان کی شکل میں, وہ ہر شکل میں درخت ہے. میرے اللہ نے درخت سے تشبیہ دی, مثل کلمۃ طیبۃ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. وہ درخت, یہ کب بنے گا وہ درخت؟ جب لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پر چھا جائیں گے, آپ کی زندگی سارے طرف سے اس کا احاطہ کر لے گی, وہ بول میں بھی میٹھا ہوگا, وہ گفتار میں بھی میٹھا ہوگا, وہ ہر چیز میں, ہر چیز میں, ہر چیز میں ایسا ہوگا کہ لوگ اس کے تو کھینچے چلے آئیں گے, کھینچے چلے آئیں گے. عمل صالح کی کوئی حد نہیں ہے. ہمارا صرف نماز پڑھنا عمل صالح کہلاتا ہے, نماز کے بغیر تو کوئی معاشرہ نہیں. آپ لوگ اللہ کا شکر کرو آج کے معاشرے میں نماز زندہ ہے. زندہ کا مطلب یہ 25-30% لوگ پڑھتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب سرحد میں ایک آدمی بھی بے نمازی نہ تھا, پھر سڑکیں پکی ہو گئیں, پھر ٹیلیویژن آ گیا, پھر ریڈیو آ گیا, پھر گانے آ گئے, پھر بینک آ گئے, پھر سود آ گیا, پھر جوا آ گیا, پھر شراب آ گئی, تو پھر کیا ہوا؟ پھر نمازوں سے دور ہوتے چلے گئے, ہوتے چلے. اب ادھر بھی 60-70% مجمع ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے, لیکن ایک دور ایسا تھا کہ جب ایک آدمی بغیر داڑھی کے نہیں ہوتا تھا, ایک آدمی ننگے سر نہیں ہوتا تھا, اور ایک آدمی بے نماز نہیں ہوتا تھا, ایک عورت بے پرد نہیں ہوتی تھی. لیکن جہاں بھی یہ سڑکیں گئیں اور بجلی گئی اور مغرب کی تعزیز گئی, اس نے انسانوں کو ننگا کر دیا, ان کی غیرت کو چھین لیا, اور ان کی حیاؤں کو تار تار کر دیا, اور ان کی زندگیوں کو صرف پیٹ کے گرد گھما دیا, شہوت اور پیٹ, شہوت اور پیٹ. اس کے علاوہ وہ جانتے نہیں کہ زندگی میں, دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. جانور بن گئے, جانور. انسانیت کی معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. انہوں نے گھر کی زندگی بھی بتائی ہے. نماز کے بغیر تو کھڑا نہیں ہو سکتا انسان, روح کی ہڈی ٹوٹ جائے کھڑا نہیں ہو سکتا. عبادت کے بغیر اسلامی معاشرہ بن نہیں سکتا. اسلام کی بنیاد ہے عبادت, اسلام کی انتہا ہے اخلاقیات. عمل صالح کی ابتدا بھی بتا دیتا ہوں, انتہا بھی بتا دوں, ساری تفصیل میں کہاں سے بتاؤں گا. عمل صالح کی ابتدا, اسلام کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں پر ہے. بنی الاسلام والا خمسن, اسلام کی بنیاد پانچ باتیں ہیں. بنیاد بیسمنٹ سے اٹھائی نا, اب یہ بنیاد ہے, اس کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں, اس کے اوپر بھی ہے, تین ہے, تین سر, لیکن یہ بنیاد ہے. اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اسلام پانچ چیزوں سے شروع ہوتا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. اب اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، کلمہ نہ ہو پھر تو سب کچھ گیا. کلمے کے بعد ان میں سے جتنی چیزیں نہیں ہوں گی اتنی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی. بنیاد پانچ. چھت کہاں پڑی؟ تیسری منزل پہ جا کے چھت پڑی. چھت نہ پڑتی تو یہ جگہ بیٹھنے کے قابل نہ تھی. تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کر یہ مکمل ہوتا ہے؟ تو دوسری حدیث بتاتی ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. دنیا اور اتمم، دنیا کا لفظ بتاتا ہے اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے، اور اتمم کا لفظ بتاتا ہے اسلام ختم کہاں پہ ہوتا ہے. اسلام شروع ہوتا ہے بندگی سے اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر جا کر. تو نماز تو ہے پر اخلاق کوئی نہیں، انتہا ویسے اوکھی ہوتی ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے. چوتھا نمبر تبلیغ والا کوئی نہیں ہے، چوتھا نمبر. اور چوتھا نمبر اب تبلیغ والے بھی نہیں بولتے، جو اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے، سب سے مشکل، سب سے مشکل. خالی ہو گئے، خالی ہو گئے، مسجدیں خالی ہو گئیں، خانقاہیں خالی ہو گئیں، مدرسے خالی ہو گئے، تبلیغی مرکز خالی ہو گئے، چوتھا نمبر ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہیں جو کوئی مل جائے، ہاتھ میں آ جائے. اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں. اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اس کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہے. اور اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ جو تمہیں پخیر کہ تم بھی پخیر بھائی، پخیر پخیر، جو تمہیں اور کیا کہتے ہو، تڑا ماشا، سڑا ماشا، ایک لفظ ہی اوکھا تھا نا، جو تمہیں ستڑا کرے تم بھی ستڑا کرو، ہیں؟ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تفصل من قطعک وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. اخلاق کیا ہیں؟ جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں پخیر نہ کہے اسے پخیر کہو، جو تمہیں تڑا ماشا نہ کہے اسے تڑا ماشا کہو. میں تو کہتا ہوں یہ دونوں لفظ دفع کرو، سلام کو رواج دو. سلام ہی نہیں کرتے، پٹھان پٹھان سے ملے گا، پخیر ہی کہے گا. اب تبلیغ کی وجہ سے کوئی سلام کا رواج پڑا نہیں تو بس ہم ہنگو گئے، تو وہاں بیان کر کے واپس آ رہے. تو ایک جگہ چھوٹا قصبہ تھا، وہاں ٹریفک رک گئی، تو لوگ بیان سے بھی نکل رہے تھے. تو ایک نوجوان نے نا مجھے گاڑی میں پہچان لیا، تو اس نے ایسے ایسے نا شیشے پہ ایسے ایسے وہ انگلی مارے. تو میں نے نیچے کیا، کہا طارق جمیل؟ میں نے کہا ہاں. ستر مشہور ستیہ نا ہو تو مجھے سلام ہی کر دیتا، سلام ہی کر دیتے، تمہیں تیس نیکیاں مل جاتی، مجھے جواب دینے کی مل جاتی. یہ کیا اس کا مطلب ہو؟ اس کو اپنی زندگی سے نکالو بھائی. افش السلام بینکم، تمہیں بتاؤں سلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ سلام صرف امت کو ملا، کسی امت کو السلام علیکم کا مطلب کا لفظ نہیں ملا، ہمیں ملا ہے. تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ایک تو یہ دعا ہے اور ایک عہد و پیمان ہے. مجھے یہ حدیث آپ نے کہا، میں تمہیں بتاؤں تمہاری آپس میں محبت کیسے قائم ہوگی. کہا افش السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، آپس میں سلام پھیلاؤ. ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، ایک اور مطلب بتا رہا ہوں، ایک اور مطلب بتا رہا ہوں جو پھر محبت کا سبب بنتا ہے. السلام علیکم یہ عہد و پیمان ہے، عہد و پیمان ہے، میری طرف سے تم سلامتی میں ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یہ اس کو میں خبر بھی دے رہا ہوں، دعا بھی دے رہا ہوں، اللہ تم پہ سلامتی نازل فرمائے، میری طرف سے بھی تمہیں امن ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. یہ ہے خوبصورت مطلب سلام کا. جب دیکھو ہر نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کتنا خوبصورت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس طرف سارے نمازیوں سے کہتا ہوں اللہ آپ سے سلامتی فرمائے. اور میں بھی آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, میں بھی آپ کا خیر خواہ ہوں, میری طرف سے بھی آپ سے سلامتی, کوئی میری طرف سے غلط قدم آپ کے لیے نہ اٹھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ آپ سے سلامتی نازل فرمائے اور میری طرف سے بھی آپ پہ سلامتی ہے, میں آپ کا دشمن نہیں بنوں گا, میں آپ کے خلاف نہیں چلوں گا. یہ خوبصورت لفظ اللہ نے ہمیں دیا اور آپ نے پخیر پخیر میں اس کو اڑا دیا. تو میرے نبی کا فرمان ہے تسلو من قطعک, جو توڑے اس سے جوڑو, وتعفی من حرمت, جو تمہارا حق تم سے چھینے اسے عطا کرو, بتاف امن دلمت, جو زیادتی کرے اسے معاف کرو. یہ حسن اخلاق ہیں, اس کا پھر جہاں رشتہ آ جائے, جہاں خون کا رشتہ آ جائے, وہاں یہ زیادہ ہو جاتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل, وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن اللہ نے لفظ کیا کہا, ما امر اللہ به ان یوصل, اتنا لمبا لفظ لے کر آئے, اتنی لمبی عبارت جو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں, یہ بتانے کے لیے لائے ہیں کہ صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کاش میرے بھی ماں باپ زندہ ہوتے, میں ان کی خدمت کرتا. آج ان کے زندہ ہو تو کر لو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا. کہ کوئی نشانی؟ کہ نشانی یہ ہے جب والدین سے اولاد نوکروں جیسا سلوک کرے تو سمجھو قیامت آ رہی ہے. جب چار صدے کی نوجوان نسل ماں باپ سے نوکروں کی طرح گفتگو کرے تو سمجھو قیامت آ رہی ہے. میں حیران ہوں, قیامت تو آئے گی کافروں پر. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جب دنیا میں شرک بڑھ جائے گا قیامت آئے گی, زنا شراب جب ہوگا قیامت آئے گی. کیا کہا؟ جب دیکھو لوگ ماں کا نام خاص طور پر لیا ہے, کہ جب لوگ ماں کو بھی ذلیل کر دیں گے تو سمجھو قیامت آ گئی. تو آپ نے کیا کہا؟ ہائے میرے بھی ماں باپ ہوتے, میں بھی ان کی خدمت کرتا. ایک ہی ہوتا, چلو میری ماں ہی ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلے پہ کھڑا ہو چکا ہوتا. عشاء کی نماز گشت نہیں, عشاء کی نماز وظیفہ نہیں, عشاء کی نماز سبق نہیں, درس نہیں, عشاء کی نماز فرض, کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلے پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور اللہ اکبر کہہ کر سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان. ان کو تو ملی نہیں نا, ان کو ملی نہیں ہے. تمہارے ہیں تو سب سے بڑے حقدار خدمت کے ماں باپ ہیں. آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ, نہ صدقہ. عمل صالح میں سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے اچھے اخلاق, معاف کر دینا, درگزر کرنا. بھائی پی جاؤ, درخت بن جاؤ جو اللہ کا, جو اللہ تشریح دے رہا ہے, تو یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی, یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے, یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی. ہائے 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 ہائے, اس کی دکان نہ بڑھ جائے, اس کی تجارت نہ بڑھ جائے, تو اس کو چکر دینے میں لگے ہوئے ہیں, اس کی دکان خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بتاؤ سارا چار سدا سبز ہے اور پہاڑوں پہ جنگل ہیں, درخت ہیں, سب زمین سے لے رہے ہیں نا. ہر درخت اپنی جگہ پر سرسبز ہے. درخت سے سبق سیکھو, قناعت کے ساتھ چلتے رہو. تمہارا رزق میں نہیں چھین سکتا, میرا رزق آپ نہیں چھین سکتے. جو اللہ نے دینا ہے وہ ملے گا, جو لینا ہے وہ آ نہیں سکتا. کمائیوں میں حلال کو لاؤ, حرام سے بچو. سود جس معاشرے میں آتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. جوا اور سود جس معاشرے میں آئے گا وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا. یہ جو کہتے ہیں نا خاندانی منصوبہ بندی والے, کم بچے خوشحال گھرانا, ان کے چکر میں نہ آنا, یہ بڑے دغاباز ہیں. یہ جو روٹی کی تنگی ہے یہ نسل کی وجہ سے نہیں، سود اور جوا، جب دو چیزیں جب معیشت میں داخل ہو جاتی ہیں، ایک سود ایک جوا، تو وہ معیشت انبیلنس ہو جاتی ہے، چاہے آبادی 15 کروڑ یا 15 لاکھ ہو، اور سود نکل جائے، جوا نکل جائے، سٹہ نکل جائے، تو وہ 15 کروڑ کے 7 کروڑ بھی ہو جائیں گے تو سارے خوشحال ہوں گے. یہ دھوکہ دے رہے ہیں آج کے انتھے دانشور. اللہ تعالیٰ زندہ سلامت موجود ہے، روٹی کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، آبادی کی قلت اور کثرت پر کبھی فخر نہیں آیا. کوئی قوم اس لیے ہلاک نہیں ہوئی کہ آبادی بڑھ گئی تھی، کوئی قوم اس لیے برباد نہیں ہوئی کہ ان کے پاس ان کی آبادی زیادہ ہو گئی تھی. قوم کی ہلاکتوں کے نظام اور ہیں، جب کوئی قوم نافرمان ہوتی پھر ہلاک ہوتے ہیں، جب کوئی قوم نافرمان ہوتی پھر ان پہ اللہ تعالیٰ سے عذاب آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا اکثر طبقہ دیہات کا ہے، وہ چیز پہ نہیں غور کرتا. مالدار لوگ اس فقر میں مبتلا ہیں، چونکہ غریب آدمی کے 2 ہوں تو 2 مزدور، 4 ہوں تو 4 مزدور، 8 ہوں تو 8 مزدور تو خوش ہوتا ہے. اب ایک بھی مزدوری کرے گا، دوسرا بھی کرے گا، تیسرا بھی کرے گا، چوتھا بھی کرے گا، پانچواں بھی کرے گا، چھٹا بھی کرے گا، سارے مزدوری کریں گے. مالدار کے سر میں درد ہوتا ہے، وہ 200 جریب زمین ہے، ایک بیٹا تو ساری لے جائے گا، 2 ہوں گے تو تقسیم ہو جائے گی، 3 ہوں گے تو اور تقسیم، 4 ہوں گے تو اور تقسیم ہو جائے گی، میری ایک دکان، میری ایک فیکٹری تقسیم ہو جائے گی. یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ورنہ غریب تو خوشی ہوتا ہے جتنی آ جائیں ٹھیک ہے. وہ قومیں اب ان قریب نسل کی کمی کا شکار ہو چکی ہیں، ان قریب وہ گرنے والی ہیں، ان قریب وہ گرنے والی ہیں. کئی کئی ہزار گاڑیاں گزرتی تھیں امریکہ میں، میں نے 35,000 کلومیٹر کا سفر کیا، تو کوئی 100-200 گاڑی کے بعد ایک بچہ نظر آتا تھا. زندگیاں ویران ہو چکی ہیں. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے. ہاں کئی دفعہ دیکھا ڈگی میں بیٹھے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی قوم ہے جن کے پاس نسل سارا چین یوں نیچے گرنے والا ہے، کیونکہ اگلی نسل ختم ہو چکی ہے. ایک بچہ، اب ان کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ اب کیا کریں. 40% ایسی نسل ہے جس کے لیے شادی کا جوڑا کوئی نہیں، اب کیا کریں گے وہ. اللہ کے نظام میں دخل دینا یہ سب سے بڑی حماقت ہے. اپنے آپ کو اتنا عقل قل سمجھ لینا کہ اللہ کو بھی مشورہ دینا. ہمارا نظام اس لیے ٹوٹا ہوا ہے کہ سود ہے، جوا ہے، سٹہ ہے. اور جس معاشرے میں سود پھیل جائے، پہلے تو بینک سود دیتے تھے، اب تو مالدار لوگ بھی سود پہ پیسے دیتے ہیں. اور دو آدمی جہنم میں سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں، ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا. یہ شدید خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے. اور جوا ایسا شامل ہو گیا کہ انعامی بانڈ خرید کے دعا کر دیں، یعنی میرا بانڈ نکلا ہے، میرا نمبر نکلا ہے. حرام حرام، سور کی طرح حرام. اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا نمبر نکال دے تو آئے پھر یہ معاشرہ کیسے قائم ہوگا. اللہ کی قسم، حرام کھانے والوں کے گھر میں بہار نہیں آ سکتی، اور حلال کھانے والوں کے گھر میں سزا نہیں آ سکتی. وہ گھر کبھی آباد نہ ہوں گے جو حرام پہ پلیں گے، وہ گھر کبھی برباد نہ ہوں گے جو حلال پہ پلیں گے. چاہے ان کے گھر میں ایک لقمہ بھی روٹی کا نہ ہو، چاہے ان کے بچوں کے علاج کے پیسے نہ ہوں، لیکن یہی عزت پائیں گے، یہی کامیاب ہوں گے. تو بھائیو، پوری ایک زندگی ہے عمل صالح. زندگی کے ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی کو لے کے چلنا. تیسری شرط ہے وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا. چوتھی شرط ہے وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ اس سے چمٹے رہنا. اس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا واؤ کا، آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، فواصو بالصبر، واو کا لفظ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو. ہم خود تو ٹھیک ہیں نہیں، اوروں کو کیا دعوت دیں؟ پہلے ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے پھر اوروں کو دعوت دیں گے. یہ جو واؤ کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مطلب غلط لیا جا رہا ہے، یہ مطلب صحیح نہیں لیا جا رہا. یہ چاروں کام اکٹھے ہی کرنے ہیں، یہ ایک ہی وقت میں کرنے کے کام ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کوئی آدمی یوں کہ پہلے میں گاڑی چلانا سیکھوں پھر میں گاڑی چلاؤں گا، پہلے میں گاڑی چلانا سیکھوں میں پھر گاڑی چلاؤں گا. یہ دو چیزیں الگ ہیں یا ایک ہے؟ گاڑی چلانے والا جب گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو گاڑی چلا کر ہی سیکھتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں کہ لکڑی کی گاڑی لے کر بیٹھ جائے سارا دن سٹیئرنگ گھماتا رہے، سیکھ رہا ہوں سیکھ رہا ہوں سیکھ رہا ہوں سیکھ رہا ہوں، ساری زندگی بیٹھا رہے نہیں سیکھ سکتا. یہ ہمارے بچے، ہم دوپہر میں سوئے ہوتے تھے کسی سے بھی نہیں سیکھا، چپ کر کے گاڑی کو لگایا، چابی لگائی، باہر نکال لی، کبھی آگے کی کبھی پیچھے کی، کبھی آگے کی کبھی پیچھے کی، کسی نہیں چلانا سیکھ گئے. میں پہلے تیرنا سیکھوں میں پھر پانی میں اتروں گا، تو کہاں تیرے گا؟ چار صدر کے قبرستان میں جا کے، اتنا بڑا قبرستان میں تو آج ہی دیکھا، کہاں تیرے گا؟ تیرے گا تو پانی میں تیرے گا. تیرنا اور سیکھنا ایک ہی وقت میں ہے، گاڑی چلانا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہے، یہ چاروں کام ایک ہی وقت میں ہیں، پہلے ایمان پھر عمل پھر تبلیغ پھر صبر. تو پھر اس کے لیے لفظ آتا الا الذین آمنوا پھر ہوتا فا فعملوا الصالحات، پھر ہوتا فتواصوا بالحق، پھر ہوتا فتواصوا بالصبر. جب لفظ فا آتا ہے تو ترتیب کو لاتا ہے، فا ترتیب لاتا ہے، پہلے یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو، پہلے ایمان بناؤ پھر عمل بناؤ پھر تبلیغ کرو پھر صبر کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان بھی لاؤ عمل بھی بناؤ تبلیغ بھی کرو صبر بھی کرو، چاروں کام اکٹھے کرو، یہ ایک ہی وقت میں کرنے کے کام ہیں. پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں میں پھر تبلیغ کروں گا، تو ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ چلو بھائی مجھے بخار ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کا پیمانہ تو ہے کہ میرے اندر تھرمامیٹر لگاؤ اور 99.4 چاہے ٹھیک ہے بھائی آپ جاؤ گھر جاؤ. میں ٹھیک ہو گیا ہوں، جو یہ کہے گا میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں اوروں کی اصلاح کروں گا، یہ تو بڑا شیطان ہے. جو تو بھائی اللہ کا نظام، جو آدمی اپنا جو آدمی جتنا بہتر ہوتا چلا جاتا ہے نا وہ اپنے آپ کو اتنا برا سمجھتا چلا جاتا ہے. ابو بکر سے بہتر نبیوں کے بعد کوئی نہیں. ابو بکر کہہ رہے ہائے میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں پیدا ہی کیوں ہو گیا، میں مومن کے بدن کا بال ہوتا جو چھیڑ دیا جاتا. اور عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جنت نہیں مانگتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے اللہ جہنم میں نہ ڈالے. جن کو اللہ کے نبی نے کہا عمر میں نے رات کو جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی ایک یاقوت کی ایک زمرد کی، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے، نام نہیں بتایا گیا. تو میں سمجھا اتنا خوبصورت میرا ہوگا، میں قریشی ہوں. میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے، جس راستے سے عمر گزرے شیطان بھاگ جائے. 22 مقامات پر قرآن عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا. اور وہ کہہ رہے ہیں میں بس برابر سرابر چھوٹ جاؤں میرے لیے یہی بڑی بات ہے. تو جو آدمی جتنا اللہ کے دربار میں بہتر ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا چلا جاتا ہے. اور جو یہ کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں لوگوں کی اصلاح کروں گا، یہ تو سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کرے گا. تو یہ چار کام ایک ہی وقت میں ہیں، ایمان کی محنت اسی وقت، عمل کی محنت اسی وقت، دعوت کی محنت اسی وقت، صبر کی محنت اسی وقت. تم خود تو عمل کرتے نہیں اوروں کو کیوں کہتے ہو؟ یہ بات بڑی غلط ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں. قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ابھی میں نے اپنی بات کی، ابھی اس کا الٹ تو میں قرآن سے سنا رہا ہوں. کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو یا اللہ پھر ہم تبلیغ چھوڑ دیں، ہم تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو خود کرتے ہی کوئی نہیں. کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیا. ٹھیک ہے، ایک بے نمازی اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا نماز تو پڑھ لے، تو اس آیت سے جو مطلب آج سمجھا جا رہا ہے اس کے مطابق اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. کبر مقتن بہت بڑا جرم ہے. کیا؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کر نہیں رہے ہو. تو اب میری بات غور سے سننا، بے نمازی باپ بیٹے سے کہتا بیٹا نماز تو پڑھ لے، یہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. ان پڑھ باپ کہتا بیٹا جا قرآن تو پڑھ لے، تو اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. تو جو مطلب ہم سمجھیں اس کے مطابق تو کبیرہ گناہ ہے. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ سارے جن کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں وہ پہلے بنے پھر بچوں کو عالم بنائے ہیں، اس لیے کہ خود تو عمل کیا نہیں ہے. جتنے لوگوں کے بیٹے حفظ کر رہے ہیں وہ پہلے خود حافظ بنے پھر اپنے بچوں کو حافظ بنائے. کیوں؟ وہ خود تو کرتے نہیں اور بیٹوں کو کیوں کہتے ہو؟ کیا بورا مقتن. مولوی صاحب نے زکات پہ بیان کر دیا، اور تمہارے سراج میں مولوی کی تنخواہ اتنی ہے کہ وہ مر گیا تو کفن بھی اس کی تنخواہ میں نہیں آ سکتا. پتہ نہیں تم پیسے کہاں خرچ کرتے ہو، نہ مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ مسجدوں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ علماء کی خدمت کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں خرچ کرتے ہیں. اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ وہ مر جائیں تو ان کی تنخواہ میں کفن نہیں آ سکتا. اتنی بے حسی ہے، پتہ نہیں کیوں ہے، اللہ جانے کیوں ہے. مولوی صاحب نے زکات پہ بیان دیا، سامنے آدمی کھڑا ہو، مولوی صاحب خود تو عمل کرتے نہیں اوروں کو زکات کی کیوں تبلیغ کرتے ہو؟ اس میں تو فرض ہی کوئی. میں نے حج نہیں کیا، اور میں نے ایک نوجوان کو تیار کر لیا، بیٹا تو حج کر لے. وہ حج پہ تیار ہو گیا، وہ حج پہ چلا گیا. اب میں مجرم ہوں کہ مجھے بھی کوئی اجر ملے گا؟ کیوں؟ اور وہ پروفیسر جس نے مجھے مدرسے میں پڑھنے کی ترغیب دی تھی، پشاور والا، اس نے کہا تم کالج چھوڑ دو مدرسے چلے جاؤ. ہاں، تو وہ خود تو مدرسے میں نہیں پڑھا، وہ خود تو ابھی بھی دکاندار ہے. تو میں تو میرے مجھے جو اس نے ترغیب دی تو اس پر وہ مجرم ہوگا یا اسے کوئی اجر ملے گا اگر میرا قبول، دیکھو میرا قبول ہے یا نہیں ہے یہ تو موت پہ پتہ چلے گا، لیکن اس کو قبول عمل کا اجر مل رہا ہے. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو نا. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھے ہیں، ورنہ تو سارا دین ختم ہو جائے. الا الذین آمنوا، محنت کریما، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، ایمان اور عمل اور تبلیغ اور صبر، یہ چاروں کام ایک ہی وقت میں کرنے ہیں. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ میری بات غور سے سننا، لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو؟ ما لا تفعلون، جو تم کر نہیں رہے. آپ روزے سے ہیں؟ جی جی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ناشتہ کر کے گھر سے نکلا ہے، کہہ رہا میں روزے سے ہوں، تم کہہ رہے ہو جو کر نہیں رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پڑھی نہ فجر نہ عشاء, باہر نکل کے کہہ رہا ہے آج سارا تہجد میں گزر گئی, آج سارا تہجد میں گزر گئی. کیوں کہہ رہے ہو جو کر نہیں رہے؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ سارا پیسہ جیب میں ہے, دمڑی غریب پہ خرچ نہیں کرتا. کہہ رہا میں تو اللہ کے فضل سے زکات بھی دیتا ہوں, زکات سے اوپر بھی دیتا ہوں. کیوں کہہ رہے ہو جو کر نہیں رہے؟ اب آ گیا لفظ صحیح, کبر مقتن, بڑا کبیرہ گناہ ہے. یہاں یہ مطلب ٹھیک بیٹھ گیا, بڑا کبیرہ گناہ ہے. کیا ہے نہیں اور کہتے جا رہے میں نے کیا ہے, میں کرتا ہوں. یہ اللہ نہیں کہہ رہا جو کرتے نہیں اس کی دعوت نہ دو, یہ اللہ کب کہہ رہا ہے؟ لما تقولو, یہ تو نہیں کہا لما تدعون, لما تعظون, لما تنصرون, لما تؤثرون, یہ الفاظ تھے. اگر ان میں سے کوئی لفظ آتا تو پھر میں اس ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا, پھر کوئی تبلیغ والا یہاں نہیں بیٹھ سکتا, کوئی مسلمان پر کسی کو خیر کی بات نہیں کر سکتا تھا. کون ہے جو سارے دین پہ عمل کر سکتا ہو؟ لیکن ہر حال میں اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے. کبر مقتن, کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت بڑا جرم ہے. کیا کچھ نہیں دعوے کرتا پھر میں نے کیا ہے. ماں باپ کو ذلیل کر دیتا ہے, باہر نکل کے کہتا میرے ماں بہن بڑے خوش ہیں, میں ان کی بڑی خدمت کرتا ہوں. پوچھتا چاہے بھی نہیں, وہ کہتا ساری رات خدمت کرتا ہوں. سارا دن دکان پہ جھوٹ بولتا ہے, آنے والے سے کہتا ہے کہ آج تک ہماری دکان پہ جھوٹ کسی نے نہیں بولا, آپ اطمینان سے سودا لے کر جائیں. یہ بالکل پکا رنگ ہے کپڑے کا, فکر نہ کرو پہلے دھو کے صاف ہو جائے گا. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بھائی کوئی بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ تبلیغ سے نہیں روک رہا, اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عمل کرتے ہیں اس کی دعوت نہ دو. اللہ یہ کہہ رہا جو عمل نہیں کرتے اس کا دعویٰ نہ کرو کہ میں کرتا ہوں, یہ منع ہے. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹا دعویٰ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایک اور آج سنو, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. اللہ تعالی نے کہا بنی اسرائیل پہ میری لعنت ہو, کیوں؟ یہ میری حدود کو سپار نکل جاتے تھے. اور جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, دو وجہ سے لعنت ہے, دو وجہ سے. یہ نافرمان تھے اور نافرمانی میں حد سے آگے چلے جاتے تھے. دوسرا جرم کیا ہے؟ لا یتناہون, نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو. عن منکرن, اس برائی سے. فعلوہ, جس کو یہ آپس میں کر رہے ہوتے تھے یہ دوسرے کو نہیں روکتے تھے. یہاں اللہ کن کو لعنت برسا رہا ہے؟ کہ جو خود برائی کر رہے ہیں نا, اللہ ان کو کہہ رہا ہے بدبختو روکو, چاہے خود بھی کر رہے ہو پھر بھی اوروں کو روکو. لا یتناہون عن منکرن فعلوہ, نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو اس برائی سے جس کو یہ کر رہے ہوتے تھے. یہاں یہ اللہ نے نہیں کہا کہ پہلے خود رکے ہوتے تھے پھر اوروں کو نہیں روکتے تھے تو میری ان پہ لعنت کا, نہیں نہیں. ارے تم نہیں کرتے ہو, اوروں کو تو روکو. تو یہ چاروں کام اکٹھے چلتے ہیں, دعوت بھی, ایمان بھی, عمل بھی, صبر بھی, یہ سارے اکٹھے چلتے ہیں, تب جا کر انسانی شخصیت مکمل ہوتی ہے. اور سنو, کبھی برے کی بات بھی نفع دے جاتی, یہ کبھی نہ کہا کرو پہلے اپنے عمل ٹھیک کرو پھر ہمیں تبلیغ کرنا. اس سے بڑا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا کوئی نہیں, پہلے کوئی ٹھیک ہو جائے پھر ہمیں تبلیغ کرنا. ہر بھائی میری بات سن لو, اگر آپ کی ہو تو لے لو بھائی. امام احمد بن حنبل پہ وہ فتنہ آیا تھا کہ ساری انسانیت ہل کے رہ گئی تھی, انسان اسلامی سلطنت. دو شخصوں کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ یہ نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا. ایک ابو بکر صدیق کے بارے میں, لولا ابو بکر لما عبد اللہ, ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا. اور پھر اس کے بعد 200 سال کے بعد احمد بن حنبل کے بارے میں کہا گیا, اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا. ایک مسئلہ چھڑا تھا جس میں قرآن پہ بہت بڑا حرف آ رہا تھا, اور عباسی خلیفہ منطق کے فساد میں خلق قرآن کا قائل ہوا. میں یہ طلبہ کو سمجھاتا ہوں, علماء کے پاؤں پکڑتا ہوں, کہ مامون کو گمراہ کرنے والا علم منطق تھا. اتنا عالم فاضل آدمی مامون, ایک دفعہ جو چیز سنتا تو ساری یاد ہو جاتی. ایسا عالم فاضل, قرآن پر نظر, حدیث پر نظر, بشر مریسی کے آیا فلسفی دلائل میں اور گمراہ ہو گیا, اور خلق قرآن کے مسئلے میں سب سے بڑا غلط کردار اس نے ادا کیا. کتنے علماء کا خون اپنی گردن پہ لے کے قبر میں چلا گیا, اور معتصم باللہ کو وصیت کر کے گیا, میرے عقیدے پہ باقی رہنا. تو یہ فتنہ حضرت امام احمد بن حنبل پر آیا معتصم کے زمانے میں. تو وہ فرما رہے تھے, 3 دن ہو گئے تھے مناظرے کو, مناظرے میں وہ ناکام ہو چکے تھے, تو مجھے پتا تھا آج یا مجھے قتل کر دیں گے یا بڑی سخت سزا دیں گے. تو میں جا رہا تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا قصر شاہی کی طرف, تو میرے دل میں خیال آیا میں بھی اپنا جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دوں تو کیا حرج ہے, اجازت تو ہے. پھر کلمہ کفر آدمی کہہ دے زبان سے, دل میں ایمان ہو تو اجازت ہے. کہ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ 7 سال میری عمر ہو گئی, بڑھاپا میرے اوپر غالب آ گیا, میں ان کے کوڑے کہاں برداشت کروں, میں بھی کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لوں. یہ میرے جی میں تھا کہ ایک دم مجمع میں ہل چلوں, ہٹو 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 ہٹو. تو ایک آدمی تیزی سے مجمع کو چیرتا ہوا آیا اور مجھے کہنے لگا, احمد مجھے جانتے ہو؟ کہ نہیں. کہ میں ابو الحیثم ہوں, ابو الحیثم بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو, پولیس کے تھانوں میں لکھا ہوا ہے مجھے 118 کوڑے لگ چکے ہیں, مجھے 118 کوڑے لگ چکے ہیں, میں نے چوری کو نہیں چھوڑا. دیکھو کہیں تم کوڑوں کی وجہ سے حق نہ چھوڑ دینا. امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اس بول نے میرے اندر زندگی کی روح پھونکی, سیدھا ہو گیا. میں نے کہا میری کھال بھی اتار دو گے تو میں نہیں چلوں گا. پھر وہ واقعہ ہوا جس نے احمد بن حنبل کو پہنچایا اس مقام پر کہ یہ کہا جائے گا اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتے تو دین مر جاتا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو خام میں نظر آئے, ساتھی کو پوچھا کیا ہوا, کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا, احمد وہ تو نے جو کوڑے کھائے تھے یہ کیوں کھائے تھے؟ کہ یہ اللہ تیرے قرآن کے لیے کھائے تھے. کہا اچھا, میں اپنا چہرے کا نقاب اٹھاتا ہوں, قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے. تو بھائیو, اول تو کوئی تبلیغ والا یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نمونہ ہیں. جو یہ کرتا ہے تو نادان ہے, اس کو پتہ نہیں ہے ہم نمونہ نہیں ہیں, ہم ڈاکیے ہیں. ڈاکیے ہماری حیثیت ڈاکیے کی ہے. پارسل دیکھو, میں نے 1.5 گھنٹہ آپ سے بات کی, پارسل دیکھو اگر تمہارا ہے لے لو, نہیں ہے تو مجھے نہ پوچھو, میں صرف ڈاکیا ہوں. جب آپ کے پاس ٹی سی ایس والا ڈاک لے کر آتا ہے یا پوسٹ مین ڈاک لے کر آتا ہے, کبھی اس سے حضور دربا پوچھا تو کون ہے, تو نسوار کھاتا کہ نہیں کھاتا, چرس پیتا کہ نہیں پیتا ہے؟ آپ تو صرف اپنا خط دیکھتے, اگر آپ کا تو آپ لے لیتے ہو, وہ جو ہو جیسا ہو. تو یہ جو دعوت کا کام ہے اس میں میں نمونہ نہیں ہوں, میں نہیں کروں میں نمونہ ہوں. ہاں جو میں بات کر رہا ہوں, جو تبلیغ میں بات ہے وہ پکی ٹھکی ہے, اس کی تعبیر میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس کا مضمون قرآن و حدیث ہے, اس کا مضمون اللہ اس کے رسول کی طرف بلانا ہے, اس کا مضمون امت کو بھولا سبق یاد کرانا ہے. اس کی تعبیر میں کوئی چیز آگے ہوگی پیچھے, کوئی حدیث کا لفظ آگے ہوگا پیچھے ہو گیا, کوئی آیت کا مفہوم آگے پیچھے ہوگا, وہ انسانی خطا. اگر اس سے بھی انسان پاک ہو جائے پھر تو وہی بن جائے. دل بن جائے. انسان کبھی بھی کتنا ہی احتیاط سے بات کرے اس میں جھول رہتا ہے تاکہ قرآن کی فضیلت اپنے اوپر اپنی جگہ پر قائم رہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں, اس میں کوئی کمی نہیں. باقی چاہے بخاری بھی ہوگی نا بخاری اس میں بھی چند مقامات ایسے ہیں جہاں تھوڑا سا جھول آیا ہوا ہے تاکہ قرآن قرآن رہے, قرآن کو کوئی چیز نہ پہنچ سکے. تو تعبیر میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے, جو مضمون ہے جو پیغام ہے وہ حق ہے, وہ حق ہے. میرے بھائیو تبلیغ والوں کی مثال ایک ڈاکیے کی ہے, نمونے کی نہیں ہے, آئیڈیل ایک ہی ہوتا ہے, وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے بعد اس کے صحابہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کو راضی کر کے دکھایا اور مرنے سے پہلے رضی اللہ عنہ کا خطاب لے کر دنیا سے چلے گئے. ہم نمونہ نہیں ہیں, ہم خود بھی نمونے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا, تو وہ امانت انہوں نے ہماری طرف منتقل فرمائی اور اللہ نے ایک چھوٹی سی صورت میں یہ چار بنیادیں قائم کر کے بتا دیا کہ ایمان بھی اللہ کا حکم ہے, عمل صالح بھی اللہ کا حکم ہے, تبلیغ بھی اللہ کا حکم ہے. رائے والوں کا نہیں ہے, رائے کی جماعتوں کا نہیں ہے, نظام الدین دلی مرکز کا نہیں ہے. یہ وہ 1400 سال پیچھے مینا کی وادی میں جاؤ تو وہاں تو میں اللہ کا نبی نظر آئے گا جو کہہ رہا تھا یبلغ الشاہد الغائب, میرا پیغام غائبین تک پہنچا دیا جائے. یہ وہ پیغام ہے جس کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے. اور ان ساری چیزوں میں صبر اپنے میرا ایک ایسا زاد راہ ہے جس کے بغیر میں نہ دنیا میں کچھ ترقی کر سکتا ہوں نہ آخرت میں کچھ ترقی کر سکتا ہوں. پرسکون محبت بھری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے صبر. دو چیزیں, ایک غیبت چھوڑ دو. زبان سے تین چیزیں نکال دو, غیبت جھوٹ اور گالی, غیبت جھوٹ اور گالی. تین چیزیں زبان سے نکال دو, اللہ دنیا میں جنت کا نظارہ دکھا دے گا. میٹھے بول کے عادی بنو. دوسری چیز, اپنی وجہ سے کسی سے لڑنا چھوڑ دو. تمہیں کوئی کتنا ہی برا کہے اس کی بات پہ غور کرو, اگر واقعی وہ بات ہے قبول کر لو, اگر وہ بات نہیں ہے تو جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو. زندگی مختصر ہے, اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا, اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا, اس میں وقت ضائع ہو جائے گا. کرنے کے کام بہت ہیں, انہی میں اپنے آپ کو لگاؤ تو زندگی کا سفر طے ہوتا چلا جائے گا. جو یہ دو کام کر لے گا اس کی زندگی دنیا میں جنت بنے گی اور وہ اوروں کے لیے ہدایت کا نشان بنے گا, اوروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اپنی وجہ سے لڑو مت, اپنی وجہ سے بدتمیز مت ہو, پی جاؤ سہ جاؤ. بڑے سے بدتمیزی آئے, چھوٹے سے آئے, گھر والوں سے آئے, ماں باپ سے آئے, بیوی سے آئے, بچوں سے آئے, ایک دفعہ کڑوا گھونٹ پی جاؤ, اس کی مٹھاس خود محسوس ہو. چلو یہاں کچھ بھی نہ محسوس ہوا, ایک دفعہ پی جاؤ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کی ساری حوریں تمہارے آگے کھڑی کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس پہ ہاتھ رکھے گا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا, پھر اس کا سرا اللہ اس حال میں دیکھ کہ ساری حوروں کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیتا, پسند کرو جو پسند ہے وہ لے جاؤ. اور اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں, اگر کسی نے مجھے ساری چاہیے اللہ ساری دے دے گا, کہ جب ساری لے جاؤ. ایک نہر ہے جنت میں جس کا نام بیدق ہے, اس میں ہر وہ حوریں پیدا ہوتی رہتی ہیں ایسے پھولوں کی طرح, کلیوں کی طرح نکل کے باہر نکلتی آتی ہیں. تو اپنی زندگی میں سے انتقام نکالو, درگزر پیدا کرو, جھوٹ نکالو, سچائی کو پیدا کرو, گالی کو نکالو, میٹھے بول کو پیدا کرو, غیبت کو نکالو. اپنی کمیاں سنو, اوروں کی کمیاں نہ سنو نہ کرو. اللہ تعالیٰ زندگی کو خوشگوار بنا دے گا, پرسکون بنا دے گا. یہ پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ پہنچے, یہ میرے ان چار چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کے بغیر میری شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی. ایمان کے بغیر تو انسان جانور بن جاتا ہے. ایمان, پھر دوسری شرط ہے عمل, پھر تیسری شرط ہے تبلیغ, پھر چوتھی شرط ہے صبر. یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا, یہ تبلیغ کی محنت کا عنوان اور موضوع ہے. اس کے لیے میرے بھائیو محنت بھی کرو, کوشش بھی کرو, خود بھی نکلو, اوروں کو بھی نکالو, اور اس کے لیے اب اپنے نقد نام پیش فرماؤ. اور آرام سے بیٹھے رہنا, تشکیل ہونے دینا, میں نے بات تھوڑی کی ہے کہ میں خود بھی بہت تنگی گھٹن میں تھا اور آپ مجھ سے زیادہ گھٹن میں تھے، تو برائے مہربانی یہ کوشش کرنا کہ کوئی اٹھے نہیں، اور جو بھائی سال کے لیے 7 مہینے کے لیے نقد تیار ہوں، اوپر والے بھی نام لکھیں، آپ میرے سامنے، آپ میرے سامنے نام لکھائیں، اور 4 مہینے والے بھی بول اٹھتے جاؤ، لکھاتے جاؤ بھائی، بولو بھائی۔
مورخہ 20 اپریل 2006، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام شب جمعہ مرکز 4 سطح میں بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا السلام علیکم، بے شک انسان نقصان میں ہے، تیار کرتا علمی کیسے گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسے گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔